الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کو ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنائے اور آج کا دن ہمیں اپنی فرما برداری والے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ظاہر نصیب یہ نیت ہو کہ انشاءاللہ آئندہ ہم نے جتنی زندگی گزارنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنی ہے نیت نہ بھی کریں کام تو یہی بنتا ہے کرنا تو یہی چاہیے اللہ کریم ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی رضا ہو اور ان کاموں سے بچائے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنتے ہوں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور آپ پر درود و سلام پڑھنا دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹنے والے کاموں میں سے یقیناً ایک بہترین کام ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور سے محبت عطا فرمائے، ان کی یاد ہمارے دل میں بسی رہے اور ان کا تذکرہ ہمارے لبوں پر سجا رہے۔ آئیے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی الجھنوں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، بلکہ سب سے بڑھ کر اپنے مالک و مولا کی رضا حاصل کرنے کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتے ہیں تلاوت قرآن۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گر گڑاتے ہیں۔
والذین هم عن اللغو معرضون
اور وہ جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔
والذین هم للزکاة فاعلون
اور وہ کہ زکاة دینے کا کام کرتے ہیں۔
والذین هم لفروجهم حافظون
اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
الا علی ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندھیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔
والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون
اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔
والذین هم على صلواتهم يحافظون
اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔
اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ
اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔
ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں۔
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما
پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا फिर खून की फटक को गोश्त की बोटी, फिर गोश्त की बोटी को हड्डियाँ, फिर उन हड्डियों पर गोश्त पहनाया।
فتبارك الله احسن الخالقين
پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے
ثم انكم بعد ذلك لميتون
پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو
ثم انکم یوم القیامة تبعثون
پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ
اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر سات راہیں بنائیں اور ہم خلق سے بے خبر نہیں
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ
اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے پر پھر اسے زمین میں ٹھہرایا اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں
صدق اللہ العظیم
سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین آج الحمدللہ عز و جل سورہ مؤمنون کی آیات بینات پیش کی گئیں اور یہ آج سے سورت کا آغاز ہوا اللہ تبارک و تعالی اس کے مضامین کو سمجھنے کی بھی توفیق دے ترجمہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کی تفسیر میں علماء نے کیا لکھا ہے آسان ذریعہ سمجھنے کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم تفسیر صراط الجنان کو اپنے مطالعے میں شامل کریں ہم جانیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے ترجمہ کچھ نہ کچھ یوں سمجھیں کہ لفظی مفہوم تو بتا دیتا ہے اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں ان آیات کا نزول کیوں ہوا دراصل مخاطبین اس سے کون ہے اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان آیات میں تقاضا ہے مزید تفصیل جاننے کے لیے اگر ہم تفسیر کی طرف رجوع کریں گے تفسیر کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو عمل کی بھی توفیق ملتی رہے گی سورہ مومنون کی آیات میں رب العالمین جل وعلا نے ابتدا میں مومنوں کی فلاح اور کامیابی کو بیان فرمایا ہے اور مومنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے اور پھر چند اوصاف مومنوں کے وہ بیان کیے گئے جو ان کی کامیابی کے لیے یوں سمجھیں کہ درخشندہ اور ذری اصول کی حیثیت رکھتے ہیں اس میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے اپنے معاملات میں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی پاسداری کرنا ہے اپنے نگاہوں کو جھکانا ہے اپنی حفاظت رکھنی ہے غلطیوں سے بچنا ہے اور نمازوں سے جو اچھی وابستگی ہے جو استقامت ہے جس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں وہ ہو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف اس کی طرف توجہ ہو کہ میں کس مالک کو مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پھر نماز میں بندہ حضور قلب کے ساتھ موجود ہو اپنے دل بھی نماز کی طرف لگائے اس کو یہاں مائل کرے تاکہ وہ ایمان والوں کے اس درجے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کامیاب ہو گئے بہودہ باتوں سے بندہ اعراض کرے یہ بڑی قابل توجہ بات ہے اور آج کے دور میں جب ہم ہنسی مذاق کے عنوان پر مستی کے عنوان پر کہ کبھی کسی اپلیکیشن کے نام پر کہیں ٹک ٹاک کے نام پر کہیں شارٹ کلپس کے نام پر ایسی باتیں سن رہے ہیں ایسی باتیں دیکھ رہے ہیں ایسی باتیں ہمارے سامنے سے گزر رہی ہیں جو صرف مزاح نہیں طنز دل آزاری حتیٰ کہ بےہودگی کی حدود تک پہنچنے کے بعد اسے پھلانگ چکی ہیں تو ہمیں بتائیے کہ جب ایمان والا اس طرح کی گفتگو کو سنے گا اس طرح کی گفتگو میں پڑھے گا بلکہ خود اس طرح کی ایکٹنگز کر کے لوگوں کو اس طرف مائل کرے گا کہ وہ بےہودگی کی طرف آئیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ مومن کیسے بن سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ کیسے بن سکتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان معاملات کی طرف ہماری توجہ دلائی جاتی ہے تو دل کہتا ہے کہ ہاں درست ہے، بات تو صحیح ہو رہی ہے، یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس بات سے ایگری کیا جا رہا ہے، لیکن اگلا اسٹیپ تھوڑا سا لیجئے اور ہم سب لیتے ہیں اور اس پر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ میرے سارے دن کی روٹین میں کہیں ایسی چیز شامل تو نہیں کہ جس کی میں برائی بیان کر رہا ہوں لیکن کبھی اپنے کاموں میں میرے ہی وہ شامل ہو، وہ بری چیز جسے میں برا کہہ رہا ہوں اس میں خود مبتلا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے، برائی کو چھوڑنا ہے، بھلائیوں کو اختیار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ مومن بننا ہے، اور بھلائیوں کو اختیار کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ رب کے کلام کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے، اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ نفرتیں کیسے مٹائیں اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے، اور معاشرے میں جہاں نفرتیں پھیلتی جا رہی ہیں وہاں محبتیں عام کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں، وہ محبتیں بڑھاتے ہیں تو نفرتوں کو مٹا رہے ہوتے ہیں، وہ الجھنوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں سلجھا رہے ہوتے ہیں، اور اپنا کردار نفرتوں کے مٹانے میں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ کچھ ایسے گر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے نفرتیں مٹانے والے بن جائیں، محبتیں پھیلانے والے بن جائیں۔ ان دی اینڈ ہوگا یہ، اگر ہماری لائف اس ڈگر پر آ گئی تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا، ہم سکون پانے والے بھی بنیں گے، سکون بانٹنے والے بنیں گے۔ ہمارے ساتھ جو آ کر بیٹھے گا اللہ نے چاہا تو وہ پرسکون ہو کر اٹھے گا، اور جو پریشان حال ہوگا ہم اپنی ایفرٹ سے، اپنی کوشش سے اس کی پریشانی کو دور کرنے والے بن سکیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا، نفرتیں مٹیں گی، محبتیں پروان چڑھیں گی۔ یہ کیسے ہوگا، کیا گر ہیں اس کے لیے؟ ہمارے قرآن کی، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اس کے بارے میں، بزرگان دین کس طرح محبتوں کو عام کرتے گئے، نفرتوں کو مٹاتے گئے، اس کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے۔ لیکن پہلے ایک کلام شامل کرتے ہیں، عمر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ اس کلام اعلی حضرت آپ سے ہم سنیں گے۔ مبلغین کا بھی تعارف پیش کرتا چلو، ہمارے ساتھ استاذ العلماء قبلہ مولانا آصف عطاری مدنی، دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے، المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی کے اسلامک ریسرچ سینٹر سے آپ کا تعلق ہے اور جید رکن ہیں اس کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کے شاگرد رشید کہا جائے کہ مولانا عدنان چشتی عطاری مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو شامل رہے گی، اللہ کریم جل وعلا ہمیں درست انداز سے سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ بلا تاخیر عمر بھائی کی جانب،
صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی وآلہ، صلو علی
خان خان Oh, کلام سن کے جب اس کے وہ پس منظر پہ غور کرتے ہیں
جی،
کہ جب پڑھا جائے یہ کلام یہ تصور کے بارگاہ رسالت میں بندہ پڑھنے والے حاضر ہیں اور دربار مصطفیٰ سجا ہوا ہے اور آپ کے پیارے صحابہ وہ بھی موجود، اب بندہ سامنے دست بستہ یہ عرض کر رہا ہے واہ کیا
جود و کرم ہے میرا،
اور پھر لکھنے والوں کا جو ایک وہ ان کے مائنڈ سیٹ، اس نے بھی کلام لکھا کس کیفیت میں لکھا ہوگا، اور سن کے بندہ فدا ہو جائے، ایسے ایسے انداز اختیار کیا الحمدللہ.
واہ، سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے اور یہ کلاموں کا امام ہے، کیونکہ امام کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکت ہمیں نصیب فرمائے، اور یہ یقیناً ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے، جس کی بدولت دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بڑھتا ہے. جب کسی شخص کی ہم تعریف سنتے ہیں، فضیلت سنتے ہیں، اس کے کمال سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ یہ اتنا سخی ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا کرم کرنے والا ہے، لوگوں سے، لوگ مشکل میں پڑے اسے دیکھا نہیں جاتا، تو دل خود بخود اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اچھا، ان فضائل میں، ان خوبیاں بیان کرنے میں قطع نظر اس کے کہ بیان کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے. بہرحال فضائل چل رہے ہوتے ہیں تو دل جو ہے وہ جس کی فضیلت بیان کی جائے اس کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو ذات ایسی ہے، آپ کی بات ایسی ہے، آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت میں جس نے کہا، جتنا کہا، اور جب سے اب تک، بلکہ یوں کہیے کہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے اس کے ختم ہونے تک جو لوگ کہہ رہے ہیں، کہہ چکے، کہیں گے، سب کچھ بھی بیان ہو جائے، اس کے باوجود بھی حقیقت یہی رہے گی، لا یمکن الثناء کما کان حقہ.
اللہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ویسی ہو ہی نہیں پائی جیسی اس کا حق تھا، بلکہ کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اتنی بلند ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جس کے لیے بنایا تھا اس کو اپنے لیے بنایا تھا، اور اس محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ کیا ہے، اور شامل مقصد تخلیق یہ پہلو بھی رہا،
واہ،
بزم عالم کو سجا کر تیرا چرچا کرنا،
واہ،
یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کے گن گاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سچ پوچھئے تو یہ ذریعہ نجات ہے، یہ سرمایہ آخرت ہے، اس سے دنیا میں بھی رونقیں ملتی ہیں، آخرت کی برکتیں اور آخرت کی نعمتوں کی جو فراوانیاں ہیں وہ بھی اس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی ممکن ہے. اور رب العالمین جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر ایک معاملہ یہ بھی فرمایا، ارشاد ہوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تم پر نعمت فرمائی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم آپس میں جھگڑالو تھے، جھگڑ رہے تھے، دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں میں جو تالیف رکھی، جو الفت و محبت رکھی، بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر جو نعمت تم پر فرمائی ہے کہ اس نعمت کے آنے سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور یہ نفرتوں کو مٹانے والے، خدا کے بندوں کو خدا کی توحید کا پیغام دینے والے اور عقائد توحید بتانے والے، سمجھانے والے ہیں، نفرتوں کے مٹانے والے ہیں، کیا کہیے گا سر؟
واقعی یہی پہلو میں سوچ رہا تھا جب آپ نے وہ گفتگو کی نا، تو اس دوران یہ کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے محبتوں کی خوشبوئیں پھیلائیں، اور اس خوشبوؤں سے یہ معاشرہ جو ہے نا مہکتا گیا، یہ خوشبو عام ہوتی گئی، تو یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ نفرتیں کیسے مٹائیں۔ تو خالد بھائی، کہ انسان جو ہے نا مختلف جذبات اور کیفیات کے درمیان زندگی گزارتا ہے، اب محبت ہے، نفرت ہے، غم ہے، خوشی ہے، بوریت ہے، اکتاہٹ ہے، ولولے ہیں، سستیاں ہیں، چستیاں ہیں، اس طرح کی بہت ساری ایک لمبی لسٹ بنے گی کہ جذبات اور کیفیات میں ہم زندگی گزارتے ہیں، کے درمیان گزارتے ہیں،
کبھی کوئی کیفیت غالب آتی ہے،
ہاں کبھی کوئی کیفیت غالب آتی ہے، کبھی کوئی کیفیت غالب آتی ہے۔ تو اب ہے نفرت، تو یونانی حکمہ اور اس میں جو اس کو لینے والے ہیں حضرت امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ مرض کا علاج اس کی ضد سے ہوتا ہے،
صحیح،
تو جب کسی چیز کو پہچاننا ہو تو اس کی ضد سے بھی پہچانا جاتا ہے، یہ دو باتیں ہیں۔ تو اگر نفرتیں مٹانی ہیں نا تو اس کا علاج ہے محبت۔ اب محبتیں پھیلائیں گے تو نفرتیں کم ہوتی جائیں گی، اگر نفرتوں کے اندھیروں کو مٹانا ہے تو محبت کی شمع جلانی ہوگی، اور اس شمع کو ہم نے خود ہی جلانا ہے، کیونکہ یہ نفرتیں مٹانا ضروری ہے، کیوں نفرتوں کے درمیان اگر عدنان بھائی بندہ زندگی گزارے گا نا تو محبت سکون دیتی ہے اور نفرت بے سکونی دیتی ہے،
بالکل،
محبت امن دیتی ہے اور نفرت لا بے امنی دیتی ہے، اور محبت جو ہے انسان کی زندگی کو بہتر بناتی ہے، اپ گریڈ کرتی ہے، اور نفرت انسان کی زندگی کو ڈی گریڈ کرتی ہے۔ تو انسان کی طبیعت ایسی ہے، اس سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، اپ گریڈ ہونا چاہتے ہیں یا ڈی گریڈ ہونا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں یا بے سکونی چاہتے ہیں، تو اس کا جواب واجبی طور پہ یہی ہوگا کہ مجھے اپ گریڈ ہونا ہے، مجھے سکون چاہیے، مجھے خوشیوں کی تلاش ہے۔ تو اگر خوشیاں چاہیے تو پھر محبت اور نفرت، یہ آج ان دو جذبوں پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، تو محبتیں آپ کو سکون دیں گی، نفرتیں بے سکونی دیں گی۔ تو یہ ہے نفرت کا ایک نقصان جو ہماری سوشل لائف کو بھی برباد کرتا ہے، ہماری ڈومیسٹک لائف کو بھی برباد کرتا ہے، اور پھر آخرت کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے کھینچے کھینچے رہیں گے، اور رہنا ایک جگہ خالد بھائی، ایک ادارے میں کام کرنا ہے، ایک مارکیٹ میں کاروبار کرنا ہے،
ٹھیک ہے،
اور ایک گھر میں رہنا ہے، اور ایک خاندان میں وابستہ رہنا ہے،
ٹھیک،
تو وہ چیز ایک آئیڈیل صورتحال ہوگی نا کہ جب ہم آپس میں ایک محبت کا ایک سلوک رکھیں گے، بھائی چارے کا سلوک رکھیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، تو محبت سے خیر خواہی آتی ہے،
صحیح،
محبت سے ہمدردی آتی ہے،
بہت،
محبت سے آپ کی دلجوئی آتی ہے۔ تو یہ محبتیں ہی سب کچھ کروا رہی ہوتی ہیں، تو جس انسان کی دلجوئی ہو، اس کا دل خوش کیا جائے، تو اس کی زندگی میں رونقیں آ جاتی ہیں۔ جب اسے کسی ہمدردی کی ضرورت ہو تو اس کے غم کی جو گھٹائیں ہیں وہ چھٹ جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں۔ تو محبتوں کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن اگر نفرتیں ہوں گی تو پھر یہ نفرتیں بڑھتے بڑھتے دشمنی کی بھی صورت اختیار کریں گی. آپ دشمنی میں بھی آپ کیٹیگریز بناتے چلے جائیں تو ایسی دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں جس میں ایک دوسرے کی جان لینے کے بندہ جو نا تیار ہو جاتا ہے. اب ایسی اگر نفرتوں کا اظہار ہو رہا ہوگا تو انسان کی زندگی اپنے کمرے میں اپنے بستر پہ بھی سکون سے نہیں گزرے گی کہ ابھی کوئی حملہ نہ کر دے, گھر پہ حملہ آور نہ ہو جائے, وہ اپنا سیکیورٹی کا انتظام ایسا کرے گا. تو اب یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ بھائی بے چینی میں ہے, حالانکہ اس نے پوری سیکیورٹی کا ایک حالہ سا بنا لیا اپنے ارد گرد, اس نے دیواریں کھڑی کر دیں سیکیورٹی کی, لیکن اس کا دل بے چین رہے گا کہ کہیں سے کہیں جاتے آتے کوئی حملہ ہو نہ جائے. پھر نفرتوں کے جو ہے نا وہ بچے ہیں ان میں ایک غصہ بھی ہے,
یا اللہ.
اور غصہ جب اپنا رنگ دکھاتا ہے نا تو پھر چھوڑتا کچھ نہیں. بڑی بڑی گاڑیاں لوگ جو ہے نا وہ یوں آگ لگا کے پھونک دیتے ہیں جیسے ماچس کی ڈبی ہو, یہ نفرتیں تو ہوتی ہیں. اور کسی کی بنی بنائی دکان اس کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں, توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے؟ غصہ ہی تو ہے. اور اسی طرح سے انسان کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں, اس پہ حملہ کر دیا, اس کو مکے مارے, کوئی جناب لاتیں ماری, کوئی چھڑیاں ماری, کوئی لاٹھیاں ماری, اس بیچارے کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں, اس کے دانت ٹوٹ گئے, اس کے زخم ہو گیا, کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی, ہڈی ٹوٹ گئی بازو کی. تو یہ غصہ ایک ایسا بچہ ہے اس کا کہ جو بہت زیادہ شریر ہے.
یا اللہ.
اچھا, تو نفرت کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی آتا ہے کہ سازشیں بھی جنم لیتی ہیں. تو نفرت جس سے ہو نا تو انسان اس کو خوش نہیں دیکھ سکتا. جب وہ خوش ہوگا تو یہ نفرت کرنے والا بے چین ہو جائے گا, اب اس کی خوشی کے نشے من کو اجاڑنے کی طرف جائے گا.
اللہ اکبر.
اب کیا ہوگا, وہ سازشیں کرے گا, اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے گا, اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا. اور پہلے کے دور میں بھی یہ کام ہوتے تھے, یوں سمجھیں کہ جیسے ہر چیز اسپیڈ پکڑ گئی نا, تو پہلے کے دور میں 1000 کلومیٹر یا 1000 میل کا فاصلہ پیدل اونٹوں پہ اس پہ طے کیا جاتا تھا. اور راستے میں جب شام ہوئی وہاں پہ جناب قافلے نے پڑاؤ کیا اور صبح تک وہاں رہے, تو یہ چلنے کے ان کے سسٹم ہوتے تھے, کس ٹائم چلنا کس ٹائم رکنا ہے. اب 1000 کلومیٹر کا سفر اگر 10 گھنٹے میں ہو جاتا ہے تو اسی اسپیڈ سے نفرتوں کے سفر بھی بڑھے ہیں. اور نفرتوں کے سفر کو بڑھانے میں بھی ہمارے جدید دور کی کچھ ایجادوں جو انوینشنز ہوئی ہیں ان کا بھی بڑا ایک ہاتھ ہے, کیونکہ ذرائع آگئے نا,
اللہ خیر,
سورسز آگئے. وہ سورس کیا ہے, میری گفتگو سے شروع ہوتے بہت سارے سمجھ گئے ہوں گے, وہ سورس ہے سوشل میڈیا. کہ آپ نے کسی کی اچھائی کو عام کرنا ہے تو آپ کے ایک کلک کے فاصلے پر اچھائیاں عام ہونے کو تیار ہے, آپ بٹن دبائیں گے اور وہ اچھائی عام ہو جائے گی اس کی. اور اگر آپ نے نفرتوں کے نتیجے میں اس کی برائیاں اچھالنے کی, آپ برائیوں میں بھی سچی یا جھوٹی یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا, تو آپ نفرت یہ نہیں دیکھتی کہ سچی برائی یا جھوٹی برائی, اس کو تھوڑا سا ملا کہ جناب یہ زید نام کے شخص کا کیس آیا, اس نے کہا اچھا زید اس نے یہ کیا, اس کی تصویر لگائی نیچے لکھا دیکھو جی اس نے یہ کیا, بعد میں پتہ چل گیا یہ زید اس کا وہ نہیں ہے جو اس نے سمجھا تھا, وہ زید تو کسی اور کا نام تھا, اس کا معاملہ ہے, اس کا بھی عام نہیں کرنا چاہیے. لیکن نفرت میں یہ اتنا اندھا ہو گیا, اس کو ہلکا سا ایک تھوڑا سا ٹچ ملا, اس نے فوراً اس کو پوری اسکرین پر دنیا کو دکھانے کے لیے پھیلا دیا. تو یہ نفرتوں کے اظہار کے لیے سوشل میڈیا نے بڑی سہولت فراہم کر دی, سہولت فراہم کر دی, یا اس کو سمجھ لیں ایک وہ بیڈ سپورٹ کہتے ہیں نا, بری سپورٹ یعنی برا قسم کا تعاون جسے کہتے ہیں ہم, وہ فراہم کر دیا. تو نفرتیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, نفرتیں ہمیں بے چینی دیتی ہیں.
صحیح.
نفرت ہماری راہوں میں کانٹے بچھاتی ہیں, ان کانٹوں کو اٹھانے کے لیے آپ کو محبتوں کے پتے بچھانے ہوں, محبتوں کے پھول بچھانے ہوں, نفرتوں کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے وہاں خوشبو پھیلانی ہوگی جو محبت کی خوشبو ہوگی. تو یہ ہے کہ نفرتیں کیسے مٹائیں, یہ اس کا ون لائنر ہے. آگے پھر انشاءاللہ وہ چلے گا سلسلہ, تو اس میں یہی عرض کریں گے
لائیں گے تو
اسباب کیا ہیں, پھر اس کو مٹانے کے طریقے کیا ہیں, آخر محبت بھی تو کوئی کرتا ہے نا اور کوئی نفرت کرتا ہے, وہ محبت کر رہے ہیں یا اس سے فلاں لوگ محبت کر رہے ہیں اور آپ سے نفرت کر رہے ہیں, کوئی تو وجہ ہوگی. تو مجھے کہنے دیجئے کہ جس طرح محبت بلا وجہ نہیں ہوتی نا, نفرت بھی بلا وجہ نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے, وہ میں انشاءاللہ پھر ایکسپلین کروں گا.
کچھ تو ہے جس کی وجہ سے یہ جذبات پروان چڑھتے ہیں, کوئی جذبہ غالب آ جاتا ہے. کبھی آپ دیکھتے ہیں تو وہی بچے ہوتے ہیں, کبھی گھر میں بندہ داخل ہو تو غور کرتا ہے کبھی یہی بچہ اس پہ گھر پہنچنے ہی پیار آ جاتا ہے.
اللہ
کبھی ایسا کہ بالکل یوں سمجھے, وہ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں میٹر شارٹ ہو جاتا ہے دیکھ کے, ہمیں غصہ آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے یہ جذبات جو پروان چڑھتے ہیں, یہ کیوں چڑھتے ہیں اور غصہ کیوں ہے, نفرت کیوں ہے, محبت کیوں ہو رہی ہے؟ ون لائنر اگر استاد صاحب کی بات سے اگر کنکلوڈ کر کے لیا جائے تو واقعی یہ رہا کہ نفرتیں مٹانی ہیں تو اس کا ایک سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ کو محبتیں پھیلانے کی طرف آنا پڑے گا. اور محبتیں پھیلانے میں اگر ہم دیکھیں تو کردار بڑوں کا بہت اعلیٰ ہوتا ہے. جب بڑے اپنے چھوٹوں کی تربیت یوں کریں کہ تم اس وجہ سے محبت کرو. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں, قرآن کا انداز دیکھیں. قرآن نے فرما دیا کہ کوئی کہیں بھی رہنے والا ہو, ہے مسلمان, ایک ایجنڈا دے دیا کہ تم بھائی بھائی ہو, انما المؤمنون اخوة.
اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تناظر میں, دین کی تعلیمات کے تناظر میں کیا فرمائیں گے عدنان بھائی کہ ہمارے لیڈرز جو ہمارے اسلامی طور پر اکابرین گزرے ہیں, انہوں نے کس طرح اصلاح کی, کس طرح محبتوں کو پروان چڑھایا, انہوں نے قوموں کی تعمیر کس طرح کی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی, یقیناً استاد صاحب نے جو ابتدائی گفتگو فرمائی تو اس سے اس موضوع کی حساسیت اور اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اور واقعی انسان وہی کامیاب ہے کہ جو نفرتوں کو نہ پنپنے دے, اپنی زندگی میں نہ بڑھنے دے اور ان اسباب کو روک کے کہ جو نفرتوں کے پھیلنے کا سبب ہے. اور اس کے مقابل دو چیزیں ہوتی ہیں, یعنی ایک تو آپ نے نفرتیں جس وجہ سے پھیلتی ہیں اس کو بھی آپ نے روکنا ہے, اور جو اس کے مقابل میں محبتوں کے پھیلنے کا جو سبب ہے, ذریعہ ہے, ان پر بھی غور کرنا چاہیے. ہم جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز دیکھتے ہیں تو وہ ان دونوں چیزوں پر کتنے زبردست انداز میں ہمیں کاربند نظر آتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام کہ جو نفرت کے پیدا ہونے کا سبب ہے وہ اسے وہیں ختم کر دیا کرتے تھے. پروان چڑھنے دینا, جیسے آپ اگر جو کسان کھیتی باڑی زراعت سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو سمجھدار کسان ہے وہ جڑی بوٹیاں جو اس کی فصل کو نقصان دینے والی ہیں وہ آسرا نہیں کرتا کہ ابھی تو پیدا ہوئی ہے تھوڑا سا بڑھ جائے پھر جو ہے وہ اس کو ختم کر لیں گے, نہیں, وہ وہیں اسے ختم کر دیتا ہے, جس کو پنجابی میں گوڈی کرنا کہتے ہیں. تو وہ اس کو وہیں ختم کر دیتے ہیں, جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے اسے. تو اور یہ اس لیے کرتا ہے, وہ جانتا ہے اگر یہ نہیں کروں گا تو میرا نقصان ہوگا فصل کا, پانی بھی جو زائد لگ رہا ہے اس کی وجہ سے, جو کھاد جو دے رہا ہے وہ بھی وہ جڑی بوٹیاں کھا رہی ہیں, یعنی اس کا پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے, مال بھی لگ رہا ہے, لیکن اس کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو رہا ہے. تو اب وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے فوراً ایکشن کرتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بعض ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ اگر آپ اس کو فوراً حل نہیں کریں گے تو نفرت بھی پیدا ہوگی اور جو محبت قائم تھی وہ ختم ہونے کی طرف چلی جائے گی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, ہمارے اسلاف کا, صحابہ کرام کا مبارک انداز کیسا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی کے پاس سے گزرے اور انہوں نے انہیں سلام کیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب نہیں دیا. بات کو سمجھاتا ہوں کہ جواب نہیں دیا, کیوں نہیں دیا اس کی وجہ بعد میں عرض کرتا ہوں. اچھا, وہ پاس سے گزرے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے, وہ میں نے سلام کیا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. یہ سیدھے اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے, چلیں آئندہ میں بھی نہیں دوں گا. مطلب اگر ایک پوچھنا نہیں ہے اس سے کہ بھائی ہوا کیا ہے, معاملہ کیا ہے, ہم لوگ خود سے ہی تصورات قائم کرتے ہیں, خود سے ہی سوال کرتے ہیں، خود سے ہی جواب لے لیتے ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ اسی پر ایک عمارت خود سے کھڑی کر دیتے ہیں، اور پھر وہ عمارت جس کی بنیاد ایک کھوکھلے نظریے پر ہوتی ہے، جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، صرف میرے دل میں یہ آیا تھا، میں نے یہ سمجھا تھا، تو آپ سمجھنے کے بجائے، خود سے سمجھنے کی بجائے اسی سے سمجھ لیتے جس سے معاملہ تھا، تو معاملہ حل ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، آپ دیکھیے یہ کیسے ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ آپ گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے کہ جی وہ میں نے سلام کیا اور عثمان غنی نے جواب نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ چلو ان کے پاس چلتے ہیں، بھئی یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور یہ گہری سوچ کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آ کے دونوں نے ملاقات کی، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اب معاملہ یوں آپ دیکھیں بالکل چینج ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق کہہ رہے تھے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، ادھر سلام کیا ہے حضرت
جواب آ گیا
اور جواب بھی آ گیا، تو حیران ہوئے۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ جی یہ عمر فاروق کہتے ہیں کہ انہوں نے سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا ان کو، وہ کہتے ہیں کب کیا،
اللہ اکبر،
وہ تو پتہ ہی نہیں
صحیح،
وہ کہتے ہیں جی میں ادھر سے گزرا تو میں نے سلام کیا اور آپ نے جواب ہی نہیں دیا، وہ کہہ رہے مجھے پتہ ہی نہیں آپ نے کب مجھے سلام کیا، میں تو ایک سوال کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور یہ واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کا۔ کہتے ہیں میں نے نبی پاک میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مجھے موقع ملتا تو میں یہ سوال پوچھتا، یہ بات پوچھتا، جو میں پوچھنے سے رہ گیا، میں تو اسی سوچ اور فکر میں تھا، مجھے نہیں پتا کہ کب عمر فاروق یہاں سے گزرے ہیں، تو مجھے اس بات کا علم ہی نہیں، نہ اگر مجھے پتا چلتا تو میں سلام کا جواب دیتا، میں تو اسی فکر میں تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں یہاں ان کی الجھن یہ تھی کہ یہ اس سوچ اور فکر میں ہیں کہ کاش مجھے موقع ملتا تو میں نبی پاک علیہ السلام سے پوچھ لیتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فرمایا یہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا، یہ میں نبی پاک علیہ السلام سے
اللہ سبحان اللہ،
آپ کا جو سوال ہے نا میں نے جب پوچھا تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا۔ تو سیدنا یہ تینوں جو خلفاء ہیں مسلمانوں کے، سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں ان کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ وہ کام جو نفرت پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے اس میں دیر نہ لگائیں آپ، انہوں نے فوراً فوراً ادھر معاملہ ہوا ادھر وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچے، اور انہوں نے بھی ساتھ لیا کہ ابھی ابھی فیصلہ کیا، نہیں ٹھہرتے ہیں یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہیں فوراً فوراً وہ کام جو نفرت اور دل کے اندر عداوت پیدا کرنے کا سبب بن سکتا تھا فوراً اس کا معاملہ جو ہے وہ ختم فرمایا، اور وہ ان کے دل تو ویسے ہی ستھرے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں پاکیزہ فرمایا ہے، تو وہ جو ایک احتمال ہو سکتا تھا اس سے بھی آپ نے جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برات کا اظہار فرمایا کہ بھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ہمیں بھی بارہا زندگی کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ آپ کسی کے قریب سے گزرے، کسی کو سلام کیا، کسی آپ نے کوئی بات پوچھی، ایک دفعہ پوچھی، دو بار پوچھی، یہ تو مغرور آدمی ہے، جواب ہی نہیں دیتا، میں نے اس سے پوچھا دو بار سوال کیا لیکن یہ میری طرف دیکھا ہی نہیں، اس نے اب اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا لی اور آدمی جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، یہ بڑا مغرور ہے، بات کریں جواب نہیں دیتا، جی یہ تو سیدھے منہ بات نہیں کرتا ہے، حالانکہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حسن زن کے ہزار پہلو ہو سکتے ہیں، بےچارا پریشان تھا پتہ ہی نہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے بارہا، ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ کسی نے سلام کیا، کسی نے کوئی بات پوچھی، آدمی کی توجہ کہیں اور ہے، وہ یوں کہہ لیں کہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جسم جو ہے نا وہ سامنے موجود ہوتا ہے لیکن روح خیالات اس کے کہیں اور پرواز کر رہے ہوتے ہیں،
بالکل
یہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا مبارک انداز یہ ہے کہ وہ چیز کے جو نفرت کو جنم دینے والی ہے، پیدا کرنے والی ہے، اسے وہیں روک دیا کرتے تھے، آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔
یہاں مزاج یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو نفرتیں ہیں ان کے دروازے بند کیے جائیں، اور ہمارا انداز کیا بنا ہوا ہے کہ ہم محبتوں کے دروازے بند کر رہے ہیں، ہم نفرتوں کی ایک بڑی عمارت فقط اس وسوسے پر، اس خیال پر، اس اندیشے پر، اس شک پر تعمیر کر لیتے ہیں کہ کوئی برائی ہوگی،
ہاں جی،
یعنی برائی تھی نہیں، پہلے مار کے اسے دفنایا، پھر اس پہ آپ نے جناب تعمیرات شروع فرما دی، ایسا نہ کریں، ایسا کرنا زندگی کو الجھاؤ کی طرف لائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جو اس اسب طرز عمل ارشاد فرمایا واضح ارشاد فرمایا محبتوں کے گویا دروازے کھولے جائیں، سبب ڈھونڈے جائیں۔ آخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ، مومن نہ ہو جاؤ۔ اور ایمان والے کب ہوگے؟ فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، ایمان والے جب تک نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ مومنوں کو تو آپس میں محبت رکھنی چاہیے، قرآن کریم ان کو بھائی بھائی فرما رہا ہے، اور یہاں پر مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے دور جا رہا ہے۔ کسی ایسے وقت میں کسی کے گھر پہنچے کہ وقت ہی سونے کا تھا،
ہاں جی،
یا وہ سو رہے تھے، اب پہنچنے والا پہنچا، اس نے دروازہ نوک کیا، بیل دی، اگلے کو احساس نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا، تو کیا ہوا؟ واپس آ گئے گھر، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا بس بند۔ کیوں؟ کبھی بات ہو تو یوں پتا چلے کہ بھائی وہ فلاں کے گئے تھے، ہم تو گئے تھے ان کے، پھر دروازہ ہی نہیں کھولا ہمارے آنے پہ۔ ارے بھائی دروازہ نہیں کھولا، اگر اس کو پتا چلتا تو یہ بات ہوتی، یہاں پر خود ہی وسوسہ آیا، خود ہی ساری چیز، شاید پہلے ہی دل میں کوئی گمان ہو، اس کے بعد ایک عجیب و غریب مسئلہ سامنے آ گیا۔ یعنی اس طرح کے واقعات ایک تو نہیں ہے، قرآن کریم کی نص یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ جب ایمان والے کسی کے گھر جائیں لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، جب کسی کے گھر جانا ہے تو اس کا انداز بھی یہ ہے کہ ان سے اجازت طلب کی جائے، گھر والوں کو سلام کیا جائے۔ اچھا، اور جس کے گھر جایا جا رہا ہے اسے اختیار ہے کہ اگر وہ دروازہ نہیں کھولتا، ملاقات نہیں کرنا چاہتا، شاید یہ بات ہم یوں ہضم نہ کر پائیں، لیکن سمجھیں تو صحیح اس کو۔ اگر اپنے اصول بناتے رہیں گے اور ہر ڈیڑھ فٹ کے فاصلے پر ایک نیا اصول کھڑا ہوا ہوگا تو مجھے بتائیے کس کے اصول پر کہاں تک عمل کیا جائے گا۔ جس کو جتنا مارجن شریعت نے دیا ہے اور وہ اس کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے تو گزارنے دیں، کسی پر واجب تھا کہ آپ دروازہ بجائیں تو کھولیں؟ کیا جواب ہے؟ پتا ہے، پتا کریں ذرا، سیکھیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے نا بھائی میں ملنا نہیں چاہتے، چلے جائیں واپس، تو چاہیے کہ چلا جائے، فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، واپس چلا جائے، یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اگلا ملنا نہیں چاہ رہا، یہ زبردستی آ کر ملے گا، بیٹھے گا، مزید وہ ملنا نہیں چاہ رہا، یہ بات کرنا چاہ رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے آرام کر لوں، یہ اس کو بے آرام کرنا چاہ رہا ہے، مستقل پریشانیاں بڑھیں گی۔ ذرا ریلیکس ہو جائیں، ایزی موڈ پر آ جائیں، پھر ملیں، پھر لمبی ملاقاتیں کریں، پھر محبتیں کریں، محبتوں کے تبادلے
خیال دینا۔ یہ تو ایک سمجھ لیں کہ وہ ایک نمونہ ہے، جیسے چاول کا ایک دانا۔
اچھا جی،
اب یہ چاول کے ایک دانے سے اس بندے کی پرسنالٹی کا پتہ چل گیا کہ یار یہ کیسا ہے۔ ایسے ہی لوگ جو ہے نا نفرتوں کے سوداگر ہوتے ہیں، وہ پھر اپنے تک محدود نہیں رکھتے، وہ سودا اپنے گھر والوں کو بھی بیچتے ہیں، خبردار نہیں جانا بچوں، وہ ملے نا تو سائڈ سے ہو کے نکل جاتے ہیں، پورے خاندان کو، فیملی کو روک دیں گے۔ اس میں جو آپ نے وہ کہا نا کہ واپس آ جاؤ، حکم بھی موجود ہے، تو مجھے وہ مثال یاد آ گئی کہ اس کے لیے دل بڑا رکھنا پڑے گا۔ اب دل بڑا رکھنے کو میں کیسے سمجھاؤں؟ سوچ رہا تھا میرے ذہن میں وہ چیزیں آئیں کہ جو ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر یا موبائل کے اندر ایک میموری کارڈ لگتا ہے، اب اس میموری کارڈ میں جتنی وسعت ہوگی، جتنا اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں گنجائش ہوگی نا، اسی کے حساب سے اس کے اندر چیزیں آتی جائیں گی۔ تو کچھ پانچ سال پہلے چلے جائیں میموری کارڈ چھوٹے چھوٹے آتے تھے، اب اس کے اندر 56 کا ہوگا جی بی کا، یہ اب کیا ہے کہ 128 جی بی کا۔ اب 128 جی بی کی اگر اس کے پاس وہ ہے میموری،
کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے
اس کی، بڑھتی ہے، اس میں 128 جی بی کے اعتبار سے چیزیں آئیں گی۔ اب جب مزید ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ منع کر دے گا کہ اب میں یہاں تک فل ہو چکا، اب کچھ اور لیں۔ اب اگر اس سے بڑھ کر 256 لے لی یا اس سے بھی اوپر چلتے گئے، آپ زیادہ میموری ڈالے تو جتنی چیزیں چاہیں اس میں آپ سیو کر سکتے ہیں۔ تو اگر دل بڑا ہوگا نا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس دل پر اثر نہیں ڈالیں گی. یار میں وہ سوچ رہا تھا اپنے حساب سے سوچ رہا تھا, اس بندے نے مہندی اگر لگائی ہوئی ہے داڑھی پر اور آپ نے دروازہ بجا بھی دیا, آپ نے کہا لائٹ بھی چل رہی تھی اور اس کی آواز بھی آئی ہے مجھے, لیکن اس نے اندر سے ہی پیغام بھجوا دیا کہ بابا مصروف ہیں. اب مصروفیت کچھ بھی ہو سکتی ہے. اب وہ داڑھی پہ مہندی لگا کے بےچارا بیٹھا ہوگا, کیا کرے؟ اب آپ سے آگے ملے تو آپ کہو گے یار تو آپ کا شایع نشان تو ہوگا نہیں. اب وہ اندر سے پیغام بھجوائے گا کہ ابھی مصروف, یا وہ پھر اگر آپ بہتر ہو تو بتا دے گا. اچھا پھر بعض کا دیکھو دروازہ تو ہے, لائٹ بھی چل رہی ہے, لیکن وہ کمرہ ہے اور کمروں کے اندر آپ کو پتا واش روم ہوتے ہیں. اب جب وہ واش روم میں نا تو باہر بھلے دو ہاتھوں سے دروازہ بجائیں چاہے چھ ہاتھوں سے بجائیں, وہ واش روم میں آواز نہیں جائے گی. اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ عزت میں آپ تشریف لائے ہیں اور مجھے باہر نکل کے ان کی تعظیم بھی کرنی تھی, ان کا استقبال بھی شاہی کرنا تھا, اور یہ شاہانہ مزاج لے کے واپس گئے اور پھر بادشاہ نے کہا یہ میری شان میں گستاخی ہوگی. تو یہ دل کو بادشاہ نہیں بنائے, چھوٹے باپ کے بن جائے. دل کو جتنا آپ عاجزی کے یعنی وہ تالاب میں غوطے دیں گے نا اتنا یہ دل بڑا ہوگا. اور دل کو جتنا سونے کا نوالا بنائیں گے کھلائیں گے آپ, اتنا یہ بچہ ضدی ہوگا. تو دل کو اگر بڑا کرنا ہے نا تو اس کے لیے اس کے نخرے نہ مانیں, اس کو عاجزی کا پیکر بنائیں.
واہ جی واہ.
اب جب بڑی سے بڑی چیز بھی آئے گی نا تو یہ دل اس کو اس طرح سے غائب کر دے گا, فیل ہی نہیں کرے گا کہ آپ کی زندگی سہل ہو جائے گی. تو بہت ساری باتیں جو نا دل بڑا کرے نا تو یہ نفرتوں کی بہت ساری جڑیں جو نا کٹ کے رہ جائیں. آپ نے وہ مثال
اسباب واقعی اس اثر ڈھونڈنے کے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا, کہا جاتا ہے کہ اگر مکھی ہی بننا ہے نا تو بھائی کم از کم شہد کی بن جائے.
اللہ
کم از کم شہد کی بن جائے کہ پھول پر تو جا کر بیٹھے, اس جگہ کا تو انتخاب اچھا کرے جہاں اس کو خود رہنا ہے تاکہ اس سے بھی کسی کو فائدہ ہو اور یہ خود کہیں جائے تو اسے بھی فائدہ ہو. اور اگر زخم پر بیٹھنے والی مکھی بنے, کہیں بدبودار چیزوں پر منڈلانے والی بنے تو پھر اس کا اپنا ہی نقصان ہے, اسے کوئی پسند نہیں کرے گا, اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو اسپرے کر کے مارا جائے گا. ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنی زندگی میں کون سے اسباب تلاش کرتے ہیں, کس طرح کی چیزوں کی ہمیں تلاش ہے. ہم محبتیں پھیلانے والے ہیں یا نفرتیں مٹانے والے ہیں؟ میرے ذہن میں خود سے یہ بات آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے جو گفتگو میں نے کچھ دیر پہلے کی, کوئی یہ کہے کہ یار یہ کیا نوابی بات ہے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ. بندہ مل بھی تو سکتا ہے, اخلاق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, کردار بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے, دوسروں کے لیے قربانی کوئی چیز ہوتی ہے. بندہ اتنی دور سے آیا ہے, وہ بھی تو اپنا وقت قربان کر کے آیا ہے, ملنے کے لیے آیا ہے, تو یہ تھوڑی سی قربانی دے, اپنا بستر چھوڑ کے مل لیں, کیوں نہیں مل رہا, مل ہی لے, اتنی دور سے وہ آیا ہے ایسے جائے گا. دیکھیے باتیں بنانے کے لیے نا تو چار باتیں آپ کرتے جائیں تو چھ ہم بھی کرتے چلے جائیں گے, چھ ہم کریں تو آٹھ آپ کر لیں, بڑھانے سے بڑھتی ہیں. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ پہلو دیکھے جائیں, کس چیز کو اگنور کیا جا سکتا ہے, کر دیں, مارجن دے دوسروں کو اور محبتوں کے دروازے کھلے رکھیں. اگر ان کو بند کر دیا نا اور نفرتوں کے پہلو تلاش کرنے لگے تو پھر یہ وہ چیز ہے جو آپ کو سکون سے نہیں رہنے دے گی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بات پر نفرت معاشرے میں پھیل رہی ہے کہ دعوت دینے کے لیے آئے تھے تو بچے کو بھیجا تھا, بڑے نہیں آئے. اچھا بلایا تھا تو ہمارے گھر سے تو اتنا کلوز تعلق تھا کہ سارے افراد بلانے چاہیے تھے, دو کیوں بلائے. اچھا اگر دعوت دینی تھی تو تھوڑا پہلے دے دیتے. یعنی صرف ایک دعوت کے چیپٹر کو لے لیا جائے تو اس پر اتنے مسائل بنتے ہیں. لوگ یہ سوشل میڈیا پر پوسٹیں اس طرح کی کچھ نظر سے گزری, کہتے ہیں کہ شادی بیاہ موقع ہوتا ہے خوشیاں منانے کا, محبتیں بڑھانے کا, لیکن ہم اس وقت رشتے دار منا رہے ہوتے ہیں. بھائی مان جاؤ اللہ رسول, ارے نہیں میری تکلیف خراب ہو رہی, میری بات باتیں بس منانے کے چکر میں جو بےچارا تقریب کر رہا ہے وہ لوگوں کی نخرے اٹھانے میں لگا رہے.
بارات تیار ہے جانے والی ہے اور آدھی بارات وہ جو روٹھے ہوئے ہیں نا ان کو منانے پہ لگی ہوئی ہے. دولہا بےچارا تیار, یعنی دولہا اس وقت بڑا معزز شخصیت ہوتا ہے لیکن وہ اندر سے بےچارا جب روٹھے ہوئے ہیں نا ان کے بارے میں, وہ حتیٰ کہ خود اٹھ کے آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں نام نہیں لوں گا ایسے کوئی وہ رشتے والا ناراض ہو جائے گا. تو جو بھی ہے آپ کو پتا ہے دائیں بائیں اوپر نیچے کے رشتے دار ہوتے ہیں جو بھی, تو وہ کچھ ایسے ہوتے کہ جو تلاش میں ہوتے موقع کی، اور یہ وہی نفرت ہے کہ دل میں جما کے رکھی اور موقع کی تلاش میں. اچھا اب آئے نا داڑھ کے نیچے، اب میں ان سے ناک سے نکیرے نکلواؤں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم جناب بغیر کوئی نوٹس لیے ایسے ہی ان کے ساتھ چل پڑے، آگے ناک سے لگی رہے نکال لیں گے تو ہم بھی جائیں گے. اچھا مزے کی بات ہے کہ وہ جب بول رہے تھے ہم نے نہیں جانا، ہم نے نہیں جانا، یہ کیسا ارادہ ہے؟ کپڑے پہنے ہوئے تیار بیٹھے ہیں شادی کے، انہیں جو ایک کپڑے ہوتے ہیں وہ تیار بیٹھے، سب کچھ تیار، اور تیار ہونے کے بعد میں نہیں جانا، اس کا مطلب کچھ اور ہے. اگر واقعی نہ جانا ہو تو پھر کپڑے بھی تبدیل نہ کرتے، تیار بھی نہ ہوتے. یہاں تو بس یہ انتظار ہے کہ وہ جو بھاؤ ملے وہ لکیریں نکلوائیں، اس کے بعد پھر ہم جس شان سے آخر پہ جائیں گے نا، بارات کی وین یا بس میں یا ٹرین میں ڈبے میں، تو وہ سب دیکھیں گے یہ تھے مہمان خصوصی جن کی وجہ سے بارات رکی ہوئی تھی، پھر ایسے سینہ چوڑا کریں گے. یہ سینہ چوڑا نہیں ہوا، آپ کا وقار تھوڑا ہو گیا، سمجھے؟ تو پھر ہے نا کہ یہ بہت ضدی شخص ہے جس نے سب کو روک کے رکھا ہوا تھا. تو یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یعنی کہ بہت چالاکی کی ہے کہ عین موقع پر ہم نے سبق سکھایا ہے. وہ آپ نے سبق نہیں سکھایا، آپ نے اپنے کردار کا رنگ دکھایا.
کبھی بندہ اس وقت جا رہا ہوتا ہے نا تو لوگ راستہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے. یہ راستہ چھوڑنا دو وجہ سے ہوتا ہے،
اللہ اکبر،
یا تو اس کی محبت و عقیدت میں اسے راستہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ ہے یار اس کو جگہ دینی چاہیے، اور کبھی اس لیے بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں بھائی بچنا چاہیے، کہیں حضرت کی کوئی جو پھل جڑیاں ہیں وہ ہم پر ہی نہ چھوٹ جائیں، حضرت کی شخصیت کے جو داغ ہیں وہ ابھر کر ایسے نہ آ جائیں کہ ہم پر ہی پڑ جائیں، حضرت کے پسینے کے جو قطرے ہیں یہ جو گراتے جا رہے ہیں یہ کہیں ہم ہی اس کی زد میں نہ آ جائیں. ہم دیکھ لیں کہ اگر ہمارے لیے واقعی راستہ چھوڑا جا رہا ہے تو کیوں چھوڑا جا رہا ہے، ہم نے کسی کو مجبور تو نہیں کیا ہوا. اللہ کریم ہمیں محبتیں پھیلانے والا بنائے. میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو اگر بتاؤں کہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شخصیت آج تک بلکہ قیامت تک آپ دیکھیے گا مسلمانوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبتوں کے جو دروازے ہیں نا یہ کھولے. کوئی بیمار ہو گیا، آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی مزاج کو فرما رہے ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام علی مردوان نے نہیں بتایا، رات کو تدفین کر دی اس قدشے میں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوگی،
آرام میں خلل آئے گا،
آرام میں خلل آئے گا. تو صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود خیال فرما رہے ہیں، بلکہ اتنا خیال فرما رہے ہیں غلاموں کا. میں نے یہ روایت پڑھی اور اس تناظر میں اس کو سنے بڑا مزہ آئے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا اپنے غلاموں کا خیال فرما رہے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا رات میں سوتے کوئی خواب دیکھا بندہ ڈر جاتا ہے، یا پتہ نہیں کیا ہوگا، اب کیسا ہوگا، پتہ نہیں اس کی تعبیر کیا ہے، دل میں ایک ملال سا ہوتا ہے اس کے کہ یار اب کچھ برا ہی ہو جائے گا، اور سارا دن اس کیفیت کو اپنے اوپر حاوی رکھتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر جب پڑھاتے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرتے اور پھر اپنے غلاموں کی طرف متوجہ ہو جاتے اور ارشاد فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے،
اللہ
میں اس کی تعبیر بیان کروں. یعنی یہ کیا لیول ہے یار، آپ غور کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح محبت ڈال رہے ہیں. یوں نمازوں کے بعد بچیاں دیہات کی آتی، بچے آتے، سردیوں میں اپنے پانی کے برتن لے کر آتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس میں مبارک ہاتھ اپنے ڈبو کر اس پانی کو شفا دینے والا کر دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ان کی دل جوئی کے لیے یہ محبت فرمایا کرتے، یہ کام کیا کرتے، لوگوں کے بوجھ اٹھا کر انہیں ان کے گھر پہنچایا کرتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں تو اتنے واقعات ایسے ملیں گے جس میں دل جوئی، محبت کا راستہ. بعد میں کئی لوگ ایسے ملے، کئی لوگ ایسے سیرت میں آپ پڑھیں تو جنہوں نے اسلام تو بہت عرصے بعد قبول کیا، لیکن ان سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ کے ایمان لانے کا سبب کیا بنا، تو وہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے بھی پہلے ہم نے حضور کو یہ بھلائی کرتے ہوئے دیکھا تھا. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کی ماں، سبحان اللہ، قربان جائیے، جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک کیفیات تھی وہ ظاہر فرمائی ان پر، تو کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا، آپ کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ لوگوں کا خیر خواہ پایا ہے۔ یہ وہ خیر خواہی تھی جو محبتوں کے دروازے کھولنے والی تھی، یہ وہ خیر خواہی تھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، جو یہ اخلاق تھے جو محبتوں کو پروان چڑھانے والے تھے۔ یہاں ایک جملہ اور عرض کر کے آپ کی کالز کی طرف میں آگے بڑھتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جو کردار سکھایا نا، وہ وہی سکھایا کہ جس سے محبتیں عام۔ ارشاد فرمایا کہ جب آپس میں ملو تو سلام کرو،
اللہ
ایوہ الناس افشو السلام، لوگوں سلام کو پھیلاؤ۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو میٹنگ گریٹنگز ہیں آپ ان کی بات کریں کہ جب بندہ مل رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے، تو جو حال چال پوچھنے کے لیے سلام سے آغاز ہوتا ہے، ایک معنی یہ بھی اس کا درست ہے۔ لیکن شارحین نے ایک اور معنی اس کا یہ بھی بیان کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی امن دینے والے بنو، لوگوں کا سکون کھینچنے والے، سکون لوٹنے والے نہ بنو۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر دے۔ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جی،
مدنی چینل کا پروگرام کھلے انسلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ہے۔ خالد بھی میری آپ کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ نفرتیں پیدا ہونے کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن میری نظر میں جو دو مین ہیں نا، وہ ایک ہے حسد اور بدگمانی دوسرے لوگوں سے۔ تو عرض یہ ہے کہ ان دونوں کو کیسے ختم کیا جائے، برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ اور نعت خاں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام لازمی لازمی سنا دیں، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ جزاک اللہ خیرا، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔
اللہ کریم جل وعلا آپ کی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، گھر والوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ بہت پیارا آپ نے سوال کیا، بہت عمدہ کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سب دو اسباب یہاں ڈسکس
انہوں نے ذکر کیا، ایک حسد کا اور ایک بدگمانی۔ واقعی یہ ہے تو ایک حسد، ظاہر ہے کہ اس کی پوری ایک تفصیل ہے، لیکن حسد کی تعریف کو دیکھ لیں اور اس کا ایک علاج اگر ذہن میں رکھ لیں۔ تعریف یہ ہے کہ دوسروں کو پر نعمت کوئی ملے تو یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے،
یا اللہ۔
علاج میں یہ ہے کہ جو اس کو ملا اس کو رب نے دیا یا کسی اور نے دیا، جو بھی نعمت ملی رب نے دی،
بالکل،
تو رب تعالیٰ نے اس کو یا اس کو یا اس کو جو دیا وہ خالق ہے، مالک ہے، جس کو چاہے جو دے،
بالکل۔
میں بندہ ہوں
ہے،
میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا، میں کون ہوتا ہوں کہ یہ ججمنٹ کرنے والا کہ اس کو ملنی نہیں چاہیے تھی مل گئی، اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی تو مل گئی۔ صرف یہ بندہ سوچ لے جب اپنی حیثیت کو سامنے رکھے گا نا کہ میری اوقات کیا ہے، اس کو دینے والا رب اور وہ لینے والا، تو رب جانے اس کا بندہ جانے میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے، کہ حسد کی جڑ انشاءاللہ کٹ جائے گی۔
سبحان،
مزید وہ ایک کتاب ہے ہماری مکتبہ مدینہ سے حسد کے نام سے، اب وہ پڑھیں انشاءاللہ۔ اور دوسری بدگمان،
جی
تو یہ گمان ہے ایک، یعنی کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ایک گمان، ایک خیال، ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ یوں ہوگا۔ اب وہ صرف یہ شروع میں اگر ہم ایک سینسر لگا دیں نا کہ جو خیال آیا یہ اچھا ہے یا برا ہے، اگر تو اچھا خیال ہے تو یہ حسن ظن ہے،
صحیح،
تو حسن ظن میں تو کوئی پکڑ ہے نہیں، نہ کوئی نقصان ہے،
ٹھیک ہے۔
اور اگر خیال آیا برا تو ایک بری چیز، ایک آلودہ چیز، ایک گندگی سے لتھڑی ہوئی چیز، یعنی گندگی جس پہ لگی ہوئی ہے، وہ آپ کی طرف بڑھائی جائے۔ اگر آپ جناب کپڑے پہنے ہوئے آپ نے بالکل نہ وائٹ اینڈ وائٹ امامہ، اور آپ کوئی بچہ جناب آپ کا ہی اپنا بچہ، اس نے پراٹھا کھایا اور آئلی ہاتھ ہیں، اب وہ آ رہا ہے بابا بابا بابا، اب یہاں لگ گیا تو آپ کو کپڑے بدلنے پڑیں گے نا باہر جانے کے لیے، تو اس وقت آپ اپنے بچے کو بھی روک رہے ہیں کہ یہ آئل جو ہے نا، یہ میرے آئل یا گھی جو بھی ہے یہ لگ جائے گا۔ اور اگر کوئی وہ یعنی کہ جو ناپاک چیز ہے نجاست، وہ لے کر اگر ہماری طرح پھینکے تو ہم کتنا بچیں گے اس سے،
صحیح۔
تو یہ برا گمان جو ہے نا، یہ آ تو جاتا ہے، آنے پہ پکڑ دیں گے. آنے کے بعد اس کو آپ نے قبول کر لیا کہ آپ کی طرف آیا اور آپ نے کیچ کر کے اپنے سینے سے لگا لیا, تو آپ نے اس کو قبول کر لیا اس طرح کہ آپ نے یہ ویریفائی کر دیا کہ ایسا ہی ہے, اب آپ کی پکڑ ہے. تو جب پورا گمان آئے تو آپ اسے جھٹک بھی تو سکتے ہیں کہ نہیں نہیں یار چھوڑو پر ایسا نہیں ہوگا. تو یہ کر لینے سے آپ کا حسن زن آ جائے گا. تو حسن زن میں امیر سنن نے فرمایا بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ حسن زن میں کوئی نقصان نہیں اور بدگمانی میں کوئی فائدہ نہیں.
واہ 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 کیا بات ہے.
تو اگر بندہ بدگمانی نہیں کرے گا تو اس کا نقصان کوئی نہیں ہے, باقی احتیاطیں اور کسی چیز کی ویریفیکیشن کے ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرے پاس پلاٹ کی فائل ہے آپ لے لیجئے. اب وہ آپ جو چیک کرنے جا رہے ہیں اور ویریفائی کروانے جا رہے ہیں ادارے سے کہ یہ واقعی فائل ہے بھی ہے یا زمین ہے بھی, تو یہ تو وہ احتیاطیں ہیں, یہ بدگمانی تھوڑی کر رہے ہیں آپ. آپ تو چیکنگ کر رہے ہیں کہ یہ جو دعویٰ ہے درست ہے یا غلط. آپ اس کو ون شاٹ غلط تو نہیں کہہ رہے یار, یہ جو شخص جھوٹ ہی بول رہا ہے مجھ سے, اب یہ بدگمانی. تو یہ تھوڑا سا ہے جو مین چیز ہے جو میں نے عرض کر دی. تو حسد اور بدگمانی سے جان چھڑائیے اور نفرتوں کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی زندگی سے مٹا دیجیے.
انشاءاللہ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. اور یقین کیجئے کہ اسلام کی تعلیمات اتنی اعلیٰ اتنی عمدہ ہیں کہ بندہ ان کو دیکھے نا تو حیران ہوتا ہے. قرآن نے جو ہم مسلمانوں کو سکھایا نا, ان باتوں میں سے ایک عظیم بات یہ بھی ہے, ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا. کسی قوم سے دشمنی بھی ہے نا, وہ دشمنی بھی مومنوں تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو, کہ تم عدل نہ کرو. کسی سے برائی ہے دل میں تو بس اچھی بری اس کی برائی کو بڑھا کے ہی بیان کرنا ہے, یعنی یوں سمجھے کہ جس سے محبت ہے تو اس کے پسینے سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے, اور جس سے نفرت ہے تو وہ بیچارہ کھانا بھی دے تو وہ اس کو بھی آپ نعوذ باللہ گندگی سے تشبیہ دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کم از کم خود اتنا بندے کو اخلاقی طور پر پختہ ہونا چاہیے اور عمدہ ہونا چاہیے کہ حق اور باطل میں امتیاز کر سکے, برائی کو برائی سمجھ سکے, بھلائی کو بھلائی سمجھ سکے, اور پھر اپنے دامن کو وسعت دے, اپنے ظرف کو بڑا کرے اور نتیجہ یہ پائے کہ امن اور سکون کے گہوارے میں آ جائے. مزید کال لیتے ہیں.
میرا نام عبداللہ احمد ہے, میں جلال پور جٹا سے بول رہا ہوں. میرے پیارے پیارے حالت بھائی, مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. عمر بھائی میرے آپ سے گزارش ہے, مجھے یہ والا کلام سنا دے. بہرے جی دار مشتا کہے ہر نظر جزاک اللہ خیرا.
سبحان اللہ سبحان اللہ, اچھے کلام کی آپ نے فرمائش کی اور حوصلہ افزائی کی آپ نے, ماشاء اللہ شکریہ آپ کا, اللہ برکت دے. اچھا جی بنت خالد حسین ہیں ملکہ ہانس, ٹھیک ہے جی. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں اس کلام کی فرمائش ہے. عمر بھائی سے عرض ہے کہ یہ والے نعت سنا دیں, اے ختم رسول مکی مدنی. واہ جی واہ. اچھا جی, ڈر تھا کہ اسیا کی سزا اب ہوگی یا روز جزا, اس کلام کی فرمائش ہے اور پروگرام بہت اچھے انداز سے جاری ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے. چیچا وطنی سے میسج ہے, ہاں جی چیچا وطنی پنجاب سے, اور عمر بھائی سے عرض ہے کہ فارسی کلام سنا دیں. سبحان اللہ. اچھا جی, تجھ پہ بلال تجھ پہ نثار جاؤں, اس کلام کی فرمائش آئی ہے. سبحان اللہ. اچھا جی, ذیشان قریشی ہیں سندھ سے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے ایک نعت سنا دیں. میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ. واہ جی واہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت کی فرمائش ہے, ماشاء اللہ اس کو بھی کوشش کرتے ہیں, پورا کریں گے ضرور. اور عمر بھائی سے عرض ہے کلام سنائیں, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. واہ جی واہ. کچھ کال آپ کی مزید لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. جی کال دیجیے.
میرا نام علی رضا تاری ہے, میں خانگاہ ڈگرا سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کلام سنا دیں, ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں.
واہ 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 سبحان اللہ. مزید
عرض یہ ہے کہ ایک نعت شریف سنا دیں, مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, اللہ تعالی کی رضا کے لیے, جزاک اللہ خیرا.
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ، اللہ برکت دے. مزید کال دیجیے.
میں محمد بلال زاداری فیصل آباد سے بول رہا ہوں. میں آپ کا پروگرام کھلے کھلے اللہ بہت شوق سے دیکھتا ہوں. میرا نام خواہ بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے، تو مجھے یہ نام سنا دیں.
کیا بات ہے، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. واہ، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر کرسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت پیارے کلام کی فرمائش. اور کبھی کوئی چیز ذہن میں ہو اور سامنے سے بھی وہی بات کر دی جائے تو وہ ذوق میچ کر جاتا ہے، اس لیے برجستہ یہ چند اشعار سرزد ہوئے، نکل گئے، دہرا دیے گئے. مزید کال دیجیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے یک نے یک بنایا ہے. مزید کال دیجیے.
میرا نام سید علی آدم شاہ ہے، مجھے یہ والی نعت شریف سنا دیجیے. کلام
کیا بات ہے، اللہ کریم آپ کو برکت دے.
جنات مصطفیٰ کی چاشنی ہے
کہ
فارسی کلام اور وہ اتنے چھوٹی عمر والے سے، میرے لیے حیرانی کا
سبب. تتلی زبان سے گویا کہ اور اتنا پیارا. عمر بھائی یہیں سے اگر آغاز کریں تنم فرسودہ سے، پھر آگے بڑھتے ہیں.
فرسودہ جا پارا
وہ تو اے لا 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 ل دادا کی دولت سرا کا
نے جونو چرا دی یا رسول اللہ تیرے رتبے میں جس نے چونو چرا دی نہ سمجھا وہ بدبخت رتبہ خدا کا سمجھا وہ بدبخت رتبہ خدا کا کسی کے جگر میں کرمے تو سر پر کسی کے جگر میں تو سر پر کسی کے عجب مرتبہ ہے تیری نقش پا کا عجب مرتبہ
اللہ کریم اور برکت عطا فرمائے. پیکج شامل کرتے ہیں واقعہ بات اعلی حضرت کی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عاشقان رسول، اعلی حضرت امام اہل سنت کا علم حدیث میں بھی بہت بڑا مقام تھا. اللہ تعالی جل جلالہ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کا خصوصی فیضان آپ کو عطا فرمایا تھا، جس کا اعتراف محدثین وقت اور مشائخ زمانہ نے کیا. تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف گئے، بریلی شریف کے احوال بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں بریلی شریف حاضر ہوا تو اعلی حضرت امام اہل محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن حدیث شریف پڑھا رہے تھے. فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر آپ کی زیارت شریفہ کے انوار کی روشنی میں حدیث شریف پڑھا رہے تھے. ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے، عالم را عالم می دانت، عالم کو عالم پہچانتا ہے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت کی اس علمی مجلس کی کیفیت کیا ہے یہ تاجدار گولڑا نے بیان کی. آپ کا علم حدیث میں کمال و بلندی، محدث اعظم ہند بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک بار میں نے اپنے استاد محترم مولانا وسیع احمد محدث صورتی علیہ رحمت اللہ الغنی سے دریافت کیا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ علم حدیث میں اعلی حضرت امام اہل سنت کا مقام و مرتبہ کیا ہے. کہتے جب میں نے یہ عرض کیا نا تو محدث صورتی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمانے لگے، مولانا وہ اس وقت امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، علم حدیث میں اعلی حضرت امام اہل سنت کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمانے کے صاحبزادے اس کا مطلب سمجھتے ہو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ امیر المومنین فی الحدیث کہا نا، علم حدیث میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، سمجھتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہنے کے بعد آپ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی، کہنے لگے اگر میں محدث صورتی اس فن میں ان کا تلمذ بھی کروں، ان کے سامنے زانو تلمذ طے کروں، ان کی شاگردی اختیار کروں تو بھی ان کے پاسنگ کو نہ پہنچو، یعنی ان کے کسی بھی اس فن میں جو مقام و مرتبہ ہے کسی مرتبے کو نہ پا سکو، محدث کچھوچوی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ سنے نا تو میرے دل سے یہ آواز نکلی ولی را ولی می شناست، عالم را عالم می دانت. ولی کو ولی پہچانتا ہے، عالم کو عالم پہچانتا ہے. علامہ مولانا یاسین اختر مصباحی انہوں نے اعلی حضرت امام اہل سنت کی حدیث دانی پر ایک تحقیقی مقالہ ترتیب دیا، اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. کہتے ہیں اللہ اکبر، بصیرت و یرف نگاہی کا یہ امڑتا ہوا سیلاب، آسمان تحقیق و تدقیق کا یہ نیر تاباں، حدیث نبوی اور فقہ حنفی کا یہ قصر عظیم جس کی رفعت خدا داد کے سامنے بڑے بڑے کج کلاہوں کی ٹوپیاں زمین پر آ گرے، حدیث و اصول حدیث کا اتنا زبردست عالم کہ چشم فلک بھی اس کی مہارت و ابکریت دیکھ کر دیدہ حیران بن جائے. اللہ تعالی اعلی حضرت امام اہل سنت کے علم حدیث کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
اللہ رب العالمین جل وعلا فیضان اعلی حضرت سے ہمیں مزید حصہ عطا فرمائے. سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم و فضل کا بھی ایک شہرہ ہے، آپ کے فضل و کمال کی کیا ہی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے فیضان کو عام فرمایا ہے اور ہمیں اس سے حصہ لینے کی اپنی بھی کوششیں کرنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آج ہمارا رہا نفرتیں کیسے مٹائیں، اور الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا منتھلی میگزین بنام ماہنامہ فیضان مدینہ، اس کے اگست 2022 کے شمارے میں ایک مضمون شائع ہوا جس کا ٹاپک تھا نفرتیں مٹانے کے 12 طریقے. وہ 12 طریقے کیا ہیں وہ ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل کیجئے، اسے ضرور مطالعے میں لائیے. اللہ کریم جل وعلا ہماری نفرتیں دور فرمائے، محبتوں کو پروان چڑھائے، اور محبت یقیناً یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو اچھی ہے، اور نفرت بھی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے کرنے کا حکم دیا اس سے کی جائے تو یہ اچھی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہے، دشمن خدا ہے، اس سے محبت نہیں ہو سکتی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، ان سے نفرت نہیں ہو سکتی. ذرا ایک دو لمحے کے لیے اس بات کو سمجھیے اور کوشش کیجیے، مستقل سمجھ رکھیں تو اور اچھی بات ہے. دیکھیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تو نہیں ہیں نا، ہم تو عام امتی ہیں، غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، خطائیں ہم کر سکتے ہیں، اور اگر خطائیں ہو جائیں تو ازالے کا آسان طریقہ معافی مانگنا ہے. معافی مانگنے میں پہل کر لیجئے، تھوڑا سا جھک جائیے، جو بڑے ہیں ان کی عزت کیجئے. ان چند اصولوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ نفرتیں ختم ہوں گی، محبتیں بڑھتی جائیں گی. سلسلہ پیش کرنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، مالک کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، زبانوں میں تاثیر دے. رب العالمین جل وعلا اپنی بارگاہ میں یہ کلمات قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ و سلام.
یا نبی سلام علیک.